আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله آل الله لا سيما بقيه الله ولعنه الله على اعدائهم اعداء الله من يومنا هذا الى لقاء الله اما بعد فقد قال الله قالوا يا ابانا قالوا يا ابا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سورة يوسف کی گیارہویں اور بارہویں آیت. بھائیوں نے جب جناب یعقوب کی محبت کو جناب یوسف کے ساتھ دیکھا تو اس سے وہ حسد میں جو ہے مبتلا ہوئے. مبتلا حسد ہو جانے کے بعد انہوں نے جناب یوسف کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا. منصوبہ یہ بنا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کسی دور دراز زمین پر انہیں جو ہے پھینک دے جہاں وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دے. لیکن ان بھائیوں میں سے ایک نے نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے منع کیا کہ لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. تم اگر چاہتے ہی یہی ہو کہ باپ کے سامنے سے یوسف ہٹ جائیں اور مرکز محبت تم قرار پاؤ تو دوسرا طریقہ بھی موجود ہے, وہ یہ ہے کہ یوسف کو کنویں کے بغلی حصے میں جو ہے فی غیابت الجب وہاں پہ ڈال دیا جائے تاکہ رانے والا کوئی بھی قافلہ ان کو اٹھا کر کے لے کے چلا جائے گا, تمہارا کام بھی بن جائے گا, یوسف کی زندگی بھی خطرے میں نہیں پڑے گی. بہرحال اس منصوبے کو جامع عمل پہنانے کے لیے انہوں نے ایک دوسری سازش کی کہ کس طرح سے یوسف کو باپ سے دور کیا جائے, کیونکہ جناب یعقوب جناب یوسف سے جدا نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ جناب یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, اپنے ہمراہ رکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک گناہ کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یوسف کو باپ سے دور کیا جائے, خب گناہ تھا یہ کام, اس گناہ کو کیسے عمل میں لایا جائے. اب اس کے لیے کچھ اور سازشیں تیار کی گئیں, کچھ اور جھوٹ کا سہارا لیا گیا. چنانچہ سب بھائی مل کر کے جناب یعقوب کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا ابا ما لک لا تمن علی یوسف, بابا آخر وجہ کیا ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر جو ہے بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم لوگ یوسف کے خیر خواہ ہیں. اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ, یوسف بچے ہیں, یوسف کو کھیل کی ضرورت ہے, یوسف کو تفریح کی ضرورت ہے. آپ نے انہیں گھر میں بند کر رکھا ہے, گھر میں قید کر رکھا ہے, چھوٹا بھائی ہے, اسے بھی بچہ ہے, اس کا دل کھیل چاہتا ہے, اس کا دل تفریح چاہتا ہے, آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کل جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے کھیلیں گے کودیں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. ڈر کس بات کا ہے, دس بھائی ہیں ماشاء اللہ سے, دس گیارہ بھائی ہیں, ان کو ملا کر کے بارہ, یوسف کو لے کر کے بارہ, بنیامین اور دس, یہ دس اور دو بارہ, بارہ بھائی ہیں ہم لوگ. بارہ بھائیوں کے درمیان میں یوسف آرام سے کھیلیں گے کودیں گے. بڑے خوبصورت انداز سے اپنا مقدمہ انہوں نے یوسف کی عدالت میں پیش کیا ہے. ایک طرف سے یعقوب کو یہ جو ہے مخمصے میں ڈال رہے ہیں, یعقوب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آخر آپ مجھ پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے ہیں, کیا کمی دیکھی ہے آپ نے ہمارے میں, آپ نے ہم میں کون سی کمی دیکھی ہے جس کی بنا پر آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے ہیں, یوسف کو ہمارے ساتھ, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے. یہ بھروسہ نہیں ہے کہ لفظ بڑا خطرناک ہے, بہت سے مقامات کے اوپر اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے. لڑکی لڑکے کہیں جانا چاہ رہے ہیں ماما، کیا آپ کو ہم پر جو ہے بھروسہ نہیں ہے کہ ہم بہک جائیں گے؟ آپ ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ والدین روک رہے ہیں، بچوں کو نہیں جانے دیتے ہیں، بڑا خطرات کا احساس ہے، بیٹی جانا چاہ رہی ہے اکیلی تنہا، اسکول کی طرف سے کوئی پارٹی ہے کچھ بھی ہے، والدین عام طور سے روکتے ہیں، جب روکتے ہیں تو جواب میں ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہم پر جو ہے بھروسہ نہیں ہے. اب یہ وہ ہروا ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا کہیں، ہاں تم پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں. یہی ہروا فرزندان یعقوب استعمال کر رہے ہیں جناب یعقوب کے سلسلے میں، جناب یعقوب کو یہ جو ہے مخمصے میں ڈال رہے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم پر بھروسہ نہیں ہے. دوسری طرف ایک جذباتی نعرہ لگا رہے ہیں جہاں یوسف کو بھی بھڑکانا ہے، بچے ہیں یوسف، ان کو بھی بھڑکانا ہے کہ بیچارہ بچہ ہے، اس کو کھیلنے کی ضرورت ہے. خبر سے بات ہے، کھیل ایسی چیز ہے جو ہر بچے کو اچھا لگتا ہے. یوسف بھی باپ کے اوپر جو ہے پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، دباؤ بنائیں تاکہ جناب یعقوب جو ہے وہ اجازت دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں. عام طور سے وہ سارے افراد جو پیچھے سے خنجر گھوپتے ہیں نا، ہمیشہ وہ ایسے ہی منصوبے بناتے ہیں جو پیچھے سے خنجر گھوپتے ہیں. لیکن مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے، مومن کو دشمن کے حربوں کو، دشمن کی چالوں کو پہچان لینا چاہیے کہ ان خوشنما ناروں کے، یہ چرب زبانی، یہ میٹھے میٹھے بول، ان کے پیچھے کون سا زہر چھپا ہوا ہے. اس زہر کو پہچاننا مومن کی ذمہ داری ہے. المؤمن کیس، مومن کی، مومن بیوقوف نہیں ہوتا. مومن کی اگرچہ ہمارے عام طور سے جو بالکل بیوقوف نظر آئے، یہ بیچارے بڑے مومن ہیں. عموماً ہم عام طور سے مومن کا لقب اور ٹائٹل انہی لوگوں کو دیتے ہیں نا، یہ بالکل احمق سے بیوقوف سے نظر آتے ہیں، یہ بیچارے تو بڑے مومن آدمی، جن کے سمجھ میں کچھ نہ آئے، جو ہر ایک کا دھوکھا کھا جائیں، ان کو ہم کہتے ہیں مومن ہے. سر جبکہ قرآن یہ حدیث میں ہے کہ المؤمن کیس لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ اگر کسی سے دھوکا کھا گئے، دوبارہ جو دھوکے پہ دھوکا کھائے، تجربوں سے فائدہ نہ اٹھائے، عبرت حاصل نہ کرے، وہ مومن مومن نہیں ہے. مومن کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ خوبصورت ناروں کے دھوکے میں اسے نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ اپنے قریبی ترین افراد ہی کیوں نہ ہو. یوسف کے بھائی تھے نا، وہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے رشتے دار ہیں، جو آپ کے قریب اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ جو کہیں آپ آنکھ بند کر کے ان کی باتوں کو مان لیں. نہیں، پرفریب ناروں کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھنا، اسے درک کرنا، یہ مومن کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آپ دیکھیں، عام طور سے دشمن کھلم کھلا حملے نہیں کرتا، خصوصاً آج کل. آج کل یہ جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن حملے نہیں کرتے، کہہ کے نہیں آتا کہ ہم آپ کو ختم کرنے آ رہے ہیں، ہم تو آپ کو یہ جو ہے نجات دینے آ رہے ہیں. آج جتنی بھی حملے ہو رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے، کہیں پر انسانی حقوق ہے، کہیں کے اوپر یہ جو ہے تباہ کن اسلحوں سے جو ہے نجات دلانا ہے، کہیں پر ڈیموکریسی تک پہنچانا ہے، کہیں پر آزادی دلانا ہے، یہی سب تو نعرے ہیں نا. عام طور سے دشمن کھلم کھلا حملہ نہیں کرتا، بلکہ ہر قسم کے دفاع اور جوابی کاروائی سے بچنے کے لیے خوشنما یہ جو ہے نقاب اوڑھ کر کے حملہ کرتا ہے، تاکہ کوئی مقابلہ ابھی اگر کہہ دیا جائے کہ ہم افغانستان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ ساری قوم اٹھ کھڑی ہو گئی. پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، عراق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی. لیکن جب وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم وہاں پر ایک یہ جو ہے آزاد حکومت قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کم سے کم عوام میں اختلاف تو ہو ہی جائے گا نا، کچھ حامی کچھ مخالف، کچھ حامی ہو جائیں گے، کچھ یہ جو ہے مخالف ہو جائیں گے. لہذا دفاعی قوت کو توڑنے کے لیے، حملہ آور طاقتیں آج دفاعی قوت کو توڑنے کے لیے خوشنما نقاب اوڑھ کر حملہ کرتے، جیسا کہ یوسف کے بھائیوں نے کیا. اگر یوسف کے بھائی کہہ دیتے کہ بابا ہم انہیں لے جا رہے ہیں آپ سے دور کرنے کے لیے، کنویں میں ڈال دینے کے لیے، قتل کر دینے کے لیے، مارنے کے لیے، تو آیا کامیاب ہو پاتے؟ خوشنما نعرہ پہلے تو ہے کہ انا لہ لناصحون، پوری تاکید ہے. اس ایک جملے میں آٹھ تاکیدی چیزیں آئی ہیں، موقع نہیں میں اسے بیان کروں کہ انا خود جو ہے تاکید کے لیے لہو کو جو ہے مقدم کر دینا، تاکید کے لیے لام جو ہے حافظون کے اوپر یا ناصحون کے اوپر لام جو لگایا گیا ہے وہ تاکید کے لیے، جملے اسمیہ ہونا بہرحال ادبی بحث ہو جائے گی، عربی ادب کے لحاظ سے 8 تاکیدات یہاں پائی جاتی ہیں پورا زور کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم انسانی حقوق کے حامی ہیں، ہم آزادی کے حامی ہیں، ہم ڈیموکریسی کے حامی ہیں، ہم عوام کے حامی ہیں، ہم ملت کے طرفدار ہیں، ہم مظلوموں کے حامی ہیں۔ خوشنما نعروں کے ذریعے سے برادران یوسف آئے اور یہ جو ہے برادرانہ جذبات کے بھیس میں اپنا منصوبہ، ارے میرے بھائی میں میرا بھیا جو ہے بیچارہ گھر میں قید ہے، گھر میں بند پڑا ہوا ہے، کچھ تو اس کو موقع ملنا چاہیے کچھ کھیلنے کے لیے۔ اکثر بعض خاندان کے بعض افراد اپنی بچیوں کو بچپنے سے ہی جو ہے وہ حجاب وجاب اسکارف وغیرہ پہنانا شروع کر دیتے، واجب نہیں ہے لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے تاکہ جب پہنانے کا پہننے کا موقع آئے تو وحشت نہ ہو۔ کرتے ہیں تو عام طور سے ارے ہائے ہائے رحم، اتنی بڑی بچی بیچاری گرمی میں کیسی، ارے ایسی ہمدردی، ہائے بیچاری بچی ہے نیم سے بڑا ہمدرد، نہ ماں کو ہمدردی ہے نہ باپ کو، ہم سب تو ظالم ہیں، سب سے بڑے ہمدرد وہ ماں جو رات میں اٹھ اٹھ کے بچی کو پال رہی ہے، وہ اس کو درد نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، یعقوب کو اپنے یوسف کا خیال نہیں ہے، انہیں خیال ہے۔ یعقوب جو یوسف سے اتنی محبت کرتے ہیں انہیں ان کی تفریح کا خیال نہیں، ان کے کھیل کا خیال نہیں، انہیں خیال ہے کہ بھائی ہمارا ہے، اس کو بھی کھیلنے کے لیے موقع ملنا چاہیے۔ جذباتی ایسا جذباتی بیان جو یوسف کو بھی تحریک کرے اور یعقوب کے لیے بھی بظاہر قابل قبول ہو، اس خوبصورت نعرے کے تحت وہ آئے۔ آج ہماری زندگی میں ہم وسیع پیمانے پہ اسی کو دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کردار تھا، آج یہی طریقہ کار، یہی رویہ، یہی روش جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں وسیع پیمانے پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے دشمن سے اسی سے سخت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ کبھی ہم پر یلغار کی جاتی ہے اقتصادی امداد کے نام پر، دلدلہ آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، سیلاب آ گیا، ہم تو آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ثقافتی تعلقات کے نام پر، کبھی انسانی حقوق کی حمایت کے نام پر، کبھی دفاعی یہ جو ہے معاہدوں کے نام پر، دفاعی معاہدوں کے نام پر بدترین سماجی یہ جو ہے بدترین سامراجی معاہدے ہمارے اوپر لادے گئے ہیں۔ بہت سارے کمزور ممالک نے جو بڑے ملکوں سے معاہدہ کیا ہے، جو معاہدے کے شکے انسان پہنچتا ہے تو پورے کے پورے غلامی کے اوپر دستخط ہے، کس کے اوپر؟ سلامتی کا معاہدہ ہے، یہ جو ہے سیکورٹی کا معاہدہ، اس ملک کے تحفظ کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پرانے رنگوں میں، پرانے یہ جو ہے زمانوں میں بہت سے ممالک دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے تھے، حملے کا خرچہ خود برداشت کرتے تھے، آج تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ملکوں پہ قبضہ بھی ہے اور فوج کا خرچہ بھی وہی ممالک دے رہے ہیں۔ کیوں؟ خوبصورت سا نعرہ ہے، آپ کے تحفظ کے لیے ہم آئے ہیں، آپ کے باپ کے لیے ہم آئے ہیں، تو آپ کو تنخواہ بھی دینا ہے، سب کچھ آپ کو دینا ہے، حکومت ان کی تحفظ، بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی ملک کے جو ہے فوجی معاہدوں کا ایک دفعہ اگر معائنہ کر لیا جائے، یہ جو ہے مطالعہ کر لیا جائے، سلامتی معاہدے چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے کویت کے ہوں، چاہے افغانستان کے ہوں، چاہے کسی بھی ملک کے، خوب بات آشکار ہے کہ نعرے جو ہے وہ خوشنما نعرے ہیں، لیکن نعرے کے پس پشت جو بات، میڈیکل ایڈ کے نام پر آپ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں دیکھیں جی، جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہے میڈیکل ایڈ کے نام کے اوپر اپنے ایجنٹوں کے لیے اسلحے بھیجے جا رہے ہیں، لیکن سلام، فوجی ماہرین بھیجے جاتے ہیں، ہم آپ کی فوج کو تربیت دینے آئے ہیں، نعرہ تو بہت اچھا ہے، تربیت دینے کا پیسہ بھی لیا اور جتنے فوجی جتنے بھی یہ جو ہے فوجی راز تھے سب جو ہے وہ چورا کے لے کر کے چلے گئے، ہم نے اپنے فوجی راز بھی دیے اور اپنا خزانہ بھی ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ خالق کر دیا، فوجی مشیروں کے بھیس میں، ٹیچروں کے بھیس میں، معلموں کے بھیس میں۔ بعض دفعہ آتا ہے کہ اقتصادیات ملک کے بہت درہم برہم ہیں، ہم اپنے ماہرین بھیج رہے ہیں، اب ہمارے ماہرین آپ کے اقتصادیات کو بالکل ٹھیک کر دیں گے، نتیجہ کیا ہوتا؟ پوری معیشت ان سے وابستہ ان کی مٹھی میں چلی گئی، جو کچھ تھوڑا بہت تھا اپنے خزانے میں موجود وہ بھی خالی ہو گیا۔ تو خوشنما نعرے ہر زمانے میں تھے، یوسف کو بھائی کھیل کے نام پر لے گئے، آج ہمارے نوجوانوں کو بھی کھیل کے نام پر لے جایا جا رہا ہے، وہاں خود یوسف کو جو ہے چرا لے گئے، یا نوجوانوں کو چورا تو نہیں رہے، ان کے افکار کو چورا رہے ہیں، ان کے فکروں کو جو ہے وہ چورا رہے ہیں. بھائی خائن تھے، خائن بھائیوں نے خوشنما نعرے لگائے اور پورے زور سے. نعروں کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا چاہیے. نعروں کے پیچھے کیا ہے؟ جتنا بڑا خائن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نعرے لگاتا ہے. آج حالات تو یہی ہے نا. یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ عرض کیا انا لہو لحافظون، آٹھ ہاتھ پورے زور کے ساتھ زوردار آواز سے نعرے. کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی وہ آپ کا حامی اور جو ہے وہ طرف دار ہے، بلکہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. پروپیگنڈوں سے دھوکہ میں نہیں آنا چاہیے. پروپیگنڈوں کی حقیقت کو دیکھنا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، جو یہ جو ہے بری نیتیں ہیں، ان کا انکشاف ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. انسان کو جن لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، ہمیشہ انہوں نے اپنے کو خیرخواہ کہا ہے، اور یہ خیرخواہی کے نعرے سے انسان دھوکے میں آیا ہے. یعقوب کے بیٹوں نے، یوسف کے بھائیوں نے نعرہ کیا لگا؟ انا لہو لناصحون. آدم و حوا کو جب شیطان نے فریب دیا تو کیا نعرہ لگایا تھا؟ وقاسمہما، قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ انی لکما لمن الناصحین، ہم تو تمہارے کیا ہیں؟ چاہنے والوں میں سے ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری بھلائی ہم چاہتے ہیں. تمہاری بھلائی ہم چاہتے ہیں کسی کی زبان سے سن کر کے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو محرکات ہیں، جو اس کی بری نیتیں ہیں، ان کو بھانپنا، ان کو سمجھنا، ان کی جستجو. البتہ ظاہر سی بات ہے، سب چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، اطلاعات کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں، اگر آپ کے پاس اطلاعات نہیں، اگر آپ کے پاس معرفت نہیں، معلومات نہیں ہے، تو دھوکے کھانے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا تھا. یہاں پہ بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اسپورٹس، کھیل اور ورزش کی اسلام میں کیا اہمیت ہے. بعض دفعہ بعض تربیت کرنے والے افراد، مربی، نہ اپنے سلسلے میں انصاف کر پاتے ہیں، نہ ان کے سلسلے میں جن کی وہ تربیت کر رہے ہیں. جس وقت جناب یعقوب سے بچوں نے کہا کہ یوسف کو کھیلنے کی ضرورت ہے، اجازت دیجئے، کل ہم لوگ جائیں گے، یرتع و یلعب، جناب یوسف یعقوب نے کہا کھیل، کھیل کود کے لیے اللہ نے ہمیں تھوڑی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا کھیل کود کیوں نہیں. کھیل کود کی اہمیت اتنی ہے کہ جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کے اس استدلال کو تقریباً قبول کر لیا، رد نہیں کیا. جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یوسف کو کھیل کود کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوسف کے لیے کھیل کود کی ضرورت کو عملاً جناب یوسف نے، جناب یعقوب نے قبول کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم اس فطری ضرورت کا انکار نہیں کر سکتی. دیکھیں، انسان کا جسم یا روح دونوں، کیونکہ انسان جسم اور روح دونوں سے مل کے بنا ہے، یہ آہنی، یہ جو ہے مشین کے مانند نہیں ہے کہ آپ اسے جتنا چاہیں کام لے لیں، ایک گھنٹہ کام لے لیں، دو گھنٹہ کام لے لیں، تین گھنٹہ کام لے لیں، چار گھنٹہ کام لے لیں. ایک پھاوڑا ہے، اس سے آپ کھودتے چلے جائیں، ایک گھنٹہ کھودے تب بھی پھاوڑا کھودے گا اتنی، دو گھنٹہ کھودے تب بھی، تین گھنٹہ تب بھی، چار گھنٹہ تب بھی، پانچ گھنٹہ تب بھی، اس کے کارکردگی میں کوئی فرق. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کا جسم تھک جاتا ہے، انسان کی روح بھی تھک جاتی ہے. جسم اور روح تھک جانے کے بعد اگر آپ اس سے کام لیں گے تو کام کی کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے، کمیت اور کیفیت دونوں پر اثر پڑ جاتا ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں، تھوڑا دیر سستا لیں، تھوڑا دیر تفریح کر لیں، تھوڑی دیر کی تفریح، تھوڑی دیر کے آرام کے بعد پھر کام کے لیے چستی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا جو وقت تفریح میں صرف ہوتا ہے، وہ وقت در حقیقت کام کے اوقات کے لیے معاون ہے. تفریح اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ضروری ہے انسان کے بدن کے لیے. چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ للمؤمن ثلاث ساعات، للمؤمن ثلاث ساعات، مومن کے لیے زندگی کے تین لمحے ہیں، تین حصے ہیں، ہر روز تین حصے ہیں. ثلاث ساعات فساعت یناجی فیہا ربہ، ایک حصہ وہ ہے جس میں ایک مومن کو اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا چاہیے, پروردگار کی عبادت کے لیے ایک حصہ زندگی کا مخصوص ہو جانا چاہیے. وساعت یرم معاشہ, زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس میں انسان کو اپنے لیے حلال روزی, اپنے معاش کو حاصل کرنا ہے. ایسے بات ہے کہ اللہ نے پیٹ دیا ہے, جسم دیا ہے, تو اس کے کچھ تقاضے ہیں, روٹی بھی چاہیے, پیٹ ہے تو روٹی بھی چاہیے, اور روٹی حاصل کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. روٹی حاصل کرنا, رزق حاصل کرنا, کھانے کی تلاش میں رہنا, یہ نہ منافی تقویٰ ہے نہ منافی پرہیزگاری ہے. بہت سارے لوگ, امریکہ میں بھی ایک صاحب کا ہمیشہ آیا کرتا ہے بلٹن, ممکن ہے بھی آپ لوگوں سے کسی کے پاس ابھی آیا ہو, جو کام کرنے کو شرک سمجھتے ہیں. کام کرنا شرک, رزق کا وعدہ اللہ کا ہے, وہ دے گا, ہم کیوں جائیں. کام کرنا گویا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, کام کرنا گویا اللہ پر اعتماد نہیں ہے. اللہ سب کو رزق دیتا ہے. وہ کیڑا جو پتھر کے نیچے, ان کا کہنا ہے کہ جو کیڑا پتھر کے نیچے دبا ہوتا ہے اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے, آپ کو نہیں دے گا. یقیناً اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے, اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے, لیکن ہر ایک کے رزق کا طریقہ الگ ہے. اگر پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیڑے ہوتے تو اللہ ہمارے دہن میں ڈال دیتا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, اس کے لیے رزق کا وہ انتظام کیا, ہمارے لیے انتظام یہ کہ ہمیں عقل دے دیا, ہمیں ہاتھ پیر دیا, ہماری ذمہ داری ہمارے لیے معین کر دیا کہ ہاتھ پیر کو اپنے استعمال کرو, کام میں لاؤ. کیڑے کے بعد اگر ہاتھ پیر ہوتے, عقل ہوتی, سب کچھ ہوتا تو اسے اللہ منہ میں نہ ڈالتا. ماں کے رحم میں اگر بچہ ہے, اس کے رزق کا انتظام الگ. بچہ جب دنیا میں آ گیا, اس کے رزق کا انتظام الگ. جب جوانی کے منزل میں پہنچ گیا, اس کا انتظام الگ ہے. جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں, بچے کو کچھ نہیں کرنا تھا, کچھ کرنا ہوتا کچھ نہیں, رزق مل رہا تھا. لیکن جب پیدا ہو گیا, اب کم سے کم علیکم السلام منہ چلانا پڑے گا, اب کم سے کم اتنا تو کرنا پڑے گا نا. انتظام بچے کے رزق کا انتظام اللہ نے ماں کے سینے میں کر دیا, ماں کے دل میں جو ہے ممتا ڈال دی, ماں نے بچے کو سینے سے لگا لیا, لیکن اس کے بعد منہ تو آپ کو چلانا ہے نا. بغیر منہ چلائے ہوئے رزق آپ کے پیٹ میں پہنچ جائے نہیں, یہاں تک ہمیں کچھ نہیں کرنا, فقط منہ چلانا ہے. اب جب بڑے ہو گئے تو منہ بھی چلانا ہے, ہاتھ بھی چلانا ہے, ہم دونوں کام کرنا ہے. لہذا یہ کہہ دینا کہ شرک ہے واقع, نہ فہمی کی, دین کو نہ سمجھنے کا جو ہے بہترین نمونہ. پیغمبر بھی فرماتے ہیں اور مولا علی بھی فرماتے ہیں اور ساتویں امام سے بھی یہی حدیث ہے, تین لوگوں سے ہے, عرض کروں گا تھوڑے فرق کے ساتھ. فرماتے ہیں للمومن ثلاث ساعات, مومن کے لیے تین زندگی کے حصے ہیں, تین لمحے ہیں, تین گھڑیاں ہیں. فساعتن یناجی فیہا ربہ, ایک گھڑی وہ ہے جس میں وہ اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے گا, یہ جو ہے مناجات کرے گا. وساعتن یرم معاشہ, ایک وہ گھڑی ہے جس میں وہ اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا, بیٹھا نہیں رہے گا. یقیناً بھروسہ اللہ ہی پر ہے, ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کی عطا ہے نا. یہ ہاتھ اگر اللہ نہ دیتا تو کاہے سے کام کرتے, عقل و خرد سے اگر اللہ نہ نوازتا تو کیسے کام کرتے, زبان نہ دیتا تو کیسے بولتے. جس چیز سے بھی اپنا رزق حاصل کرتے, کوئی ہاتھ سے کرتا ہے, کوئی فکر سے کرتا ہے, جس چیز سے بھی کر رہا ہے, سب اللہ ہی کی تو عطا ہے نا. اور یہ بھی اس کی عطا ہے کہ اس نے ہاتھ پر چلانے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے, یہ بھی اس کی. لیس للانسان الا ما سعى, وہی خدا کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ, جو تم نے حاصل کیا ہے اسی کے تم حقدار ہو, تمہیں وہی ملے گا جس کی تم نے کوشش کی ہے. محنت دوسرے کریں, دہن میں آپ کے پہنچ جائے. خب اسلام کے اندر یہ, اس کا سبق اسلام نہیں دیتا ہے. حدیث ہے کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دیا ہے. یا بیٹھے بیٹھے تو غذا آپ کے ذہن میں نہیں جائے گی, آپ نہ کمائیں گے, یہ جو بیوی کما کے لائے گی, کوئی نہ کوئی تو کمائے گا نا. بیوی نہ کمائے گی, بیٹا کما کے لائے گا, بیٹا نہ کمائے گا, پڑوسی لا کے رحم کھا کے دے دیں گے, کوئی نہ کوئی تو دے گا نا, کہیں سے تو آئے گا ہی. اور کم سے کم وہی افراد جو کہتے ہیں کہ کام نہیں کرنا چاہیے, اب کھانا سامنے آ جاتا تو ہاتھ کیوں ڈالتے ہو کھانے میں, مت ڈالو ہاتھ کھانے میں, پہنچ جائے منہ میں کھانا، مت چلاؤ منہ، دانت کا استعمال مت کرو، نہیں وہ تو کر لیتے ہیں، کام صرف نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ شرک ہے، وہ آپ کیجئے، آپ مشرک ہم مومن، آپ کام کر کے مشرک بن جائیں، ہم بیکار رہ کر کے درجہ ایمان پر فائد رہے. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، ایک حصہ کاہے کے لیے، یرمو معاشہ، تیسرا حصہ وساتن یخلی بین نفسہ و بین لذتہا فیما یحل و یجملو. ایک گھڑی وہ ہونی چاہیے جہاں اسے یہ آزادی حاصل ہوگی، جو لذتیں حلال ہیں، جو لذتیں اس کے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں، اس سے بہرہ مند ہو سکے. ہمیں اللہ نے صرف کھانے یا نماز پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیا کہ کمائیں اور نماز پڑھیں، کمائیں اور عبادت کریں، نہیں، کمائیں عبادت کریں، اور ایک گھڑی وہ بھی ہو جہاں ہم اپنے حلال لذتوں سے بہرہ مند ہو سکیں. یہی حدیث بعین ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے، مگر اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے. یہی حدیث ہے کہ للمؤمن ثلاث ساعات فساعت یناجی ربہ وساعت یرم معاشہ وساعت یخلی بین نفسہ وبین لذاتہا فیما یحل ویجملو. اس میں آخر میں جملہ اضافہ ہے پیغمبر کی حدیث میں، فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَوْنٌ لِتِلْكَ السَّاعَاتِ وَاسْتَجَامٌ لِلْقُلُوبِ. یہ جو آرام کا موقع ہے، یہ جو آرام والی گھڑی ہے، یہ جو تفریح والی گھڑی ہے، یہ جو حلال لذتوں سے استفادے والی گھڑی ہے، بیکار گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ ان دونوں گھڑیوں کے لیے مددگار ہے. یعنی اگر آپ تفریح نہ کریں گے تو عبادت بھی نہیں کر سکیں گے. نیند آ رہی ہے، جھونکا آ رہا ہے نیند کا، قرآن لیے بیٹھے ہوئے دعا، کیا مزہ آئے گا؟ کچھ آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، جائیے تھوڑا سا آرام کر لیجئے، گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ جتنی بھی ضرورت ہے آرام کر لیا، اب جو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اب جو آپ دیکھیں کہ اسلام نے سونے اور عبادتوں کا جو وقت مقرر کر رکھا ہے. اسلامی تہذیب یہ ہے کہ آپ ابتدائے شب میں سو جائیں، اسلامی تہذیب کی بات کر، واجب نہیں ہے، اگر کوئی نہ سویا تو گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ کے کلچر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسلامی تہذیب یہی ہے کہ ابتدا شب ہے، مغرب عشاء کی نماز پڑھی سو جائیے، ابتدا شب میں کھانا کھا لیا، مغرب سے پہلے ہی چاہے، اگر گرمی کا زمانہ ہے تو مغرب سے پہلے، سردی کا زمانہ ہے تو مغرب کے بعد، بہرحال کھانا کھا لیا تاکہ کھانا تحلیل بھی ہو جائے، فوراً کھا کے سونا جائے. سو گئے، اس کے بعد فجر سے ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے، پورے بدن کو آرام مل گیا، دن بھر کا تھکا ہوا بدن آرام، بالکل چاق و چوبند، پر نشاط، چست، کوئی تھکن نہیں. اب اٹھ گئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، تہجد کی نمازیں پڑھیے. ظاہر سی بات ہے نماز شب ہر طرح کی ہے نا، نماز شب پانچ منٹ والی بھی ہے اور نماز شب دو گھنٹے والی بھی ہے. پانچ منٹ والی نماز شب آٹھ رکعت دو دو کر کے فقط ہم نے پڑھ لیا، یہ جو ہے سورے کی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک، سورہ واجب تو نہیں ہے، جو نمازیں جو ہے استحباب کی اہمیت کی حامل ہیں اس میں سورہ واجب نہیں ہے، پڑھیں بہتر ہے، سورہ بھی نہیں پڑھا صرف ہم نے پڑھ لیا، پڑھ کر کے اس کے بعد نماز شف اور نماز جو ہے وتر بھی، وہ ساری تفصیلات رہیں فقط پانچ سات منٹ میں ہو گئی نماز شف. اب اسے کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، آٹھ رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دو دو رکعت کر کے ہم بھی پڑھا، سورہ بھی پڑھا ہم نے، قنوت بھی پڑھا، یہ سب چیزیں نماز کی صحت میں شامل نہیں تھیں، لیکن بہرحال جتنا آپ اسے اضافہ کرتے جائیں اتنی ہی فضیلت اور ثواب اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو ہے وتر کے قنوت میں اب جب آئے تو 300 مرتبہ الاف بھی کہہ رہے ہیں، ھذا مقام العائز بکا من النار بھی کہہ رہے ہیں، یا ربی بھی ہے، استغفر اللہ 70 دفعہ بھی ہے، 40 مومنین کے لیے دعا بھی ہے، اور دو دعا امام خمینی کے اخلاق کے استاد جو تھے، عرفان کے استاد جو تھے، آغائیے یہ جو ہے ملکی تبریزی، وہ نماز شب کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھتے تھے، نماز شب کے قنوت میں دعائے کمیل پڑھتے. ہم لوگوں سے دعائے افتتاح نہیں پڑھی جاتی کھانے کے بعد، کھانے کے بعد اب دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ باقی بچتے ہیں، جبکہ پانچ دس منٹ کی چیز ہے، زیادہ تو سنی نا، دس منٹ میں دعا افتتاح ختم ہو جاتی ہے، پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. بہرحال اللہ جس کو توفیق دے دے. تو اسلامی تہذیب یہی ہے کہ فجر سے گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے اٹھ گئے. اس کے بعد قیلولہ مستحب ہے. ہم لوگ قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کے بعد, دوپہر میں کھانے کے بعد جو سوتے ہیں باقاعدہ, اس کا نام کیا ہے؟ قیلولہ. لیکن یہ اسلامی قیلولہ نہیں ہے. اسلامی قیلولہ نماز ظہر سے پہلے ہے, زوال سے پہلے ہے. کیونکہ آپ جب 2 بجے رات کے اٹھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے بدن تھک گیا ہے نا. اب جب نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوں گے تو تھوڑا تھکے ہوئے بدن سے نہ آئیں, تھوڑا سا آرام کر لیں. آرام کرنے کے بعد بدن کی تھکن بھی دور ہو گئی, روح کی تھکن بھی دور ہو گئی. اب جو نماز کے وقت کھڑے ہوئے تو بانشات, چاق و چوبن, چست, بالکل کسی قسم کی تھکن نہیں ہے. تو عبادتوں کے لیے بھی آرام کی ضرورت ہے. بغیر آرام کے نہ جسم کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے اور نہ روح کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں جو تفریح کا, مولانا نے اتفاق تقسیم کر دیا کہ زندگی کو 3 حصوں میں اپنے بانٹ لو. ایک حصہ جو ہے اللہ سے راز و نیاز کے لیے, عبادت کے لیے, ایک حصہ رزق حلال کمانے کے لیے, اور ایک حصہ تفریح کے لیے, آرام کے لیے, حلال لذتوں سے بہرمند ہونے کے لیے. لیکن پیغمبر اسلام اس تیسرے گھڑی کی حکمت بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں فإن هذه الساعة عون لتلك الساعة, یہ تیسرا حصہ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ہم تفریح نہیں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ انہوں نے ہمیں آرام نہیں کرنا, کام پہ کام کیے جا رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, نہ یہ جو ہے مصلی چھوڑ رہے ہیں نہ اپنا کام چھوڑ رہے ہیں. نتیجے میں غلطیاں بھی ہونے لگتی ہیں. پڑھنا کچھ چاہتے ہیں زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے, کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ اور لیتے ہیں. لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی اہمیت کم نہیں ہے. اس کو اسی طریقے سے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سبھی حدیث ہے کہ مولا فرما دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں بانٹ لو. آج کے کلچر کے بالکل خلاف, آج زندگی کا فقط ایک حصہ ہے, کام 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 کام. 8 گھنٹہ کام نہیں ہوا تو اوور ٹائم, نہیں ہوا تو فلاں, اور اگر اپنا بزنس ہے تو پھر تو کام ہی کیا, 24 گھنٹے کا کام ہے. موبائل جب سے آ گیا, جب سے کوئی خلوت کا لمحہ تو رہ ہی نہیں گیا. کھانے کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کیا کھایا ہے. گھر میں گھر والوں نے محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ کھانا تیار کیا, بڑی پسندیدہ ڈش, ان کو پتہ ہی چلا کھایا کیا ہم نے. وہاں انتظار ہو رہا ہے کچھ کھانے کے بعد, کچھ تو زبان سے تو 4 تعریفی کلمات نکلے, انہیں احساس ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ چمچہ ہاتھ میں, منہ میں, اور ٹیلی فون جو ہے وہ کان پہ لگا ہوا, باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کھایا کیا ہم نے. تو ایک ہی چیز ہے, کام کام کام. آپ سینٹر میں کیوں نہیں آتے ہو, کیا کریں وہ جاب. مجلس میں کیوں نہیں آتے, جاب. فلاں شادی بیاہ میں کیوں نہیں آئے, جاب. فلاں صاحب بیمار تھے ان کو دیکھنے کیوں نہیں آئے, جاب. بچوں کے ہاں, بچوں کی دیکھ رہے کیوں نہیں کیا, ارے کیا کریں وہ کام سے فرصت ہی نہیں ملتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کہاں گئے, کدھر گئے, کس حال میں ہیں. امام فرماتے ہیں نہیں, یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے, یہ انسانی زندگی نہیں. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے, تمہیں حیوان یا جانور اللہ نے نہیں بنایا, یہ انسانی زندگی نہیں ہے. انسانی زندگی یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کو, زندگی کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. یہاں 3 حصے کی بات تھی, وہاں پر 4 حصوں کی بات ہے. ایک تو وہی ہے کامن چیز کی, ایک لمحہ وہ ہو جو تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان راز و نیاز, اس کی عبادت کے لیے ہو. دوسرا حصہ, کیونکہ اصل چیز زندگی کا مقصد وہ عبادت ہے, بقیہ 3 حصے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہیں. ما خلق الجن والانس الا ليعبدون, لیکن عبادت کے کچھ تقاضے ہیں, عبادت کے کچھ یہ جو ہے ضروریات ہیں, کچھ شرائط ہیں, انہیں فراہم کرنا ہے. دوسرا حصہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ رزق حلال اگر حاصل نہ کریں گے تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی ہے. اگر کھائیں گے نہیں تو بدن میں طاقت کہاں سے آئے گی. عبادت کے لیے طہارت چاہیے, طہارت کے لیے پانی چاہیے, پانی کے لیے پیسہ چاہیے. عبادت کے لیے حج پہ جانا ہے, حج کے لیے اخراجات ہیں, اخراجات کہاں سے آئیں گے جب تک کام نہیں کریں گے. تو دوسرا حصہ بھی ضروری ہے, مگر مقصد کیا, مقصد وہی عبادت ہے, اسی کے لیے سب کچھ فراہم کر رہے ہیں. تیسرا حصہ حلال لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے, تفریح کے لیے. اور چوتھا حصہ جو ان 2 حدیثوں میں نہیں تھا, یہاں کے امام فرماتے ہیں ان معتبر दोस्तों के साथ उठने बैठने के लिए जो हमें हमारे उयूब से आशना कर सके। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, कभी कभी हम काम में इतना गर्क हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलती कहां की। अक्सर इंसान अपनी खामियों को खुद से नहीं समझ पाता। बहुत सी गलतियां, बहुत सी खामियां, बहुत सी जो है बुराइयां वो हैं, जब तक दूसरा ना हमें ये जो हम मुतवज्जह करे हमारी तवज्जो नहीं हो पाती। हम तकरीर करते जा रहे, तकरीर करते करते कहां हमने कौन सा लफ्ज नामुनासिब इस्तेमाल किया हमें नहीं पता। आप सुन करके बता सकते हैं, आप जो फोक सुन रहे हैं आप महसूस कर सकते हैं कि यहां पर लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो गलत इस्तेमाल किया, ये जो है मुजक्कर इस्तेमाल करना चाहिए था मुअन्नस इस्तेमाल कर गए। ठीक, हमारी तवज्जो नहीं हो सकती है। अपने जिस्म के बारे में भी यही, हमारा हाथ गंदा है हम देख सकते हैं कि हमारा हाथ गंदा है, हमारा कपड़ा गंदा है हमें आपकी जरूरत नहीं, आप कहेंगे तो हमें पता चलेगा। हम अपने बदन के बहुत सारे हिस्सों को खुद से समझ सकते हैं लेकिन अपना चेहरा जो सबसे ज्यादा अहम है, अगर हमारे चेहरे पर कोई गंदगी लगी हुई है, कोई गलाजत है, उसे समझ सकते हैं। कितने ही बड़े आलिम बन जाएं, कितने ही बड़े आयतुल्लाह बन जाएं, कितने ही बड़े अल्लामा बन जाएं, सब कुछ तो समझ सकते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर क्या गंदगी है, जब तक कि आईने के सामने खड़े ना हो। बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा आयतुल्लाह भी आईने का मोहताज है ना। जिस तरह से जिस्मानी गलाजतों को समझने के लिए एक आईने की जरूरत है, वैसे ही रूहानी आलूदगियों को समझने के लिए भी एक आईने की जरूरत है। वो आईना कौन है? अल मोमिनो मिरअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन के लिए आईना है। जिस तरीके से चेहरे की गलाजतों को समझने के लिए ये आईने की जरूरत है, रूह की आलूदगियों को समझने के लिए एक मोमिन दोस्त की जरूरत है, जो हमें हमारी गलतियों की तरफ, हमारी खामियों की तरफ ये जो है मुतवज्जह कर सके। इमाम फरमाते हैं जिंदगी का एक हिस्सा उन मोतबर दोस्तों के साथ नशिस्त बर्खास्त के लिए वक्फ कर दो जो तुम्हें तुम्हारी कमियों से आशना कर सके। उन दोस्तों के साथ नहीं जो फकत चापलूसी जानते हैं, नहीं, हर दोस्त के पास नहीं, मोतबर दोस्तों के पास सका। हर शख्स मोतबर नहीं होता, हर शख्स सका नहीं होता, हर किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। खुद दोस्त किसे बनाना चाहिए एक बहस अलग है, फिलहाल उसका मौका नहीं है। हर इंसान को दोस्त की जरूरत है लेकिन हर शख्स को दोस्त नहीं बनाया जा सकता। कुछ खास अफराद है जिन्हें आप दोस्ती के दायरे में दाखिल कर सकते हैं, ऐसे अफराद हों जो हमें हमारी कमियों की तरफ मुतवज्जह कर सके। इंसान की अगर अच्छाइयां उससे बयान की जाए तो इंसान बहुत खुश होता है, लेकिन अगर उसकी कमियां बयान कर दो, इसीलिए आमतौर से लोग किसी की कमी बयान भी नहीं करते उसके सामने। अलबत्ता तो बयान तो करना है, पेट में दर्द हो रहा है, बगैर बयान किए हुए तो चैन से बैठ नहीं सकते हैं, बयान तो करना है, सामने कहने की हिम्मत नहीं, नतीजे में क्या करते हैं, पीठ पीछे। इस्लामी कल्चर इसका उल्टा है, पीठ पीछे गीबत, पीठ पीछे अगर कहा तो गीबत और सामने कहा तो खिदमत। मुंह पे अगर आप हमें बयान कर रहे हैं तो आप अजर सवाब के हकदार हैं, और अगर आपने हमारे पीठ पीछे बयान किया तो आप गुनाहगार हो गए, आप अजाब के हकदार हैं, सजा के हकदार हैं। तो आमतौर से हम उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो हमारी कमियां बयान करें। अलबत्ता कमी कैसे बयान करना उसको भी अर्ज करूंगा, उसका भी एक कल्चर है, उसकी भी एक तहजीब है, उसका एक तरीका है, मेथड उसका भी अलग है। आमतौर से हमें वो लोग पसंद नहीं आते हैं जो हमारी कमियां बयान करें, हमें वो पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ बयान करें। चापलूस हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, नाकिद नासिह हमें अच्छे नहीं लगते। शायरों के आप देखेंगे उमन जो है वो नासहीन पे बड़ा हमला है, नासहीन के ऊपर जो है नासिह तू अपनी बकवास मत कर तो फिर नसीहत रखे, है ना, वायस और नासिह दो के ऊपर बहुत अटैक होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपकी कमियों को उजागर करते हैं। पैगंबर फरमाते हैं अहब इख्वानी इलैया मन अहदा इलैया उयूबी, सबसे अच्छा दोस्त कौन है, जो वाहवाह करे, जो हमारी तारीफें करे वो अच्छा दोस्त है। खतीब मिंबर पे जाता है, कहां का मजमा अच्छा है, कहां का मजमा खराब है, फला जगह का मजमा बहुत अच्छा है क्योंकि वहां वाले तारीफ बहुत करते हैं, नारे बहुत लगाते हैं वहां वाले, نہیں نہیں وہاں کا مجمع بہت اچھا. وہاں کا مجمع کیا سمجھا, کتنا سمجھا, اس سے بحث نہیں ہوتی ہے. بحث یہ ہے کہ کہاں پہ نعرے زیادہ لگتے ہیں, کہاں پہ تعریف زیادہ ہوتی ہے. ماجد بھائی نعرے لگاتے ہیں مجلس میں, آگے بلائیں گے, آگے آئیے, آگے آگے آئیے, ان کو آگے بلایا جائے گا, کیوں کہ یہ جو ہے نعرے لگائیں گے. لیکن اگر کہیں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو مجلس کے فوراً بعد پکڑ لے, مولانا ادھر آئیے, یہ آپ نے کیا پڑھا تھا, یہ روایت آپ کہاں سے لائے تھے, کہاں ہے یہ روایت, اس کا معنی یہ آپ نے بیان کی. تو اب وہ آدمی, اس سے عام طور سے لوگ کترانے کی کوشش کریں گے. ماجد بھائی کو ساتھ ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے, اور بقیہ لوگوں سے مطلب پیغمبر کیا فرماتے ہیں, احب اخوانی, سب سے اچھا دوست ہمارا کون ہے, من اہدا الی عیوبی, جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے پیش کر سکے. یعنی اگر کوئی ہماری کمی ہم سے بیان کرتا ہے کہ آپ کے استدلال میں کمی کہاں تھی, آپ نے جو آیت پڑھی وہ غلط تھی, جو روایت پڑھی وہ صحیح نہیں تھی, آپ کے استدلال کمزور تھا, ایسے ایسے, البتہ دلائل کے ساتھ, یوں ہی نہیں, دلائل کے ساتھ آگاہانہ اور عالمانہ تنقید اگر کوئی کرتا ہے وہ ہمارا بہترین دوست ہے. کیونکہ آج ہم نے ایک جگہ غلطی کی ہے, اگر ہمارے کسی نے کہہ دیا تو کل ہم کیا کریں گے, اس کی اصلاح کر لیں گے نا, ورنہ وہی غلطی ہر جگہ پر دہراتے جائیں گے, دہراتے جائیں گے, دہراتے جائیں گے, یہ جو ریپیٹ کرتے جائیں گے. المومن و مرۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. ذمہ داری کیا ہے, آئینہ کیا کرتا ہے, بڑی اچھی تعبیر پیغمبر نے فرمایا, آئینہ کیا کرتا ہے, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے, اگر چہرے پہ تھوڑی تالک لگی ہوئی ہے, عمامہ ٹیڑھا ہے, تو آئینہ خیال چھوٹے بڑے کا خیال کرتا ہے کہ صاحب یہ تو بڑے آدمی ہیں, یہ تو صاحب بادشاہ وقت ہیں, صدر اعظم ہیں, وزیر اعظم ہیں, اب ان سے کیسے کہیں. ہاں اگر کوئی معمولی آدمی ہے تو کوئی بات نہیں, ٹوک دیں گے, ہے بھائی تم ایسے ہو, ہمارا یہ ہوتا ہے عام طور سے, معمولی آدمی وہی کام کرتا ہے تو گناہ مانا جاتا ہے, کوئی بڑا آدمی وہی کام کرے. عام بچہ اگر کوئی حرکت کر دیتا ہے تو شریر ہے, بدماش ہے, اور یہ, اور اگر کسی بڑے آدمی کا بچہ وہی کام کر دے, ارے کتنا ذہین ہے, دیکھو تو انٹیلیجنٹ بچہ ہے, وہی مانا کیوں, یہ چونکہ یہ جو ہے بڑے کا بچہ ہے. آئینہ ایسا نہیں کرتا, بڑے ہو چاہے چھوٹے, آیت اللہ العظمیٰ ہو چاہے جاہل, حاکم وقت ہو یا محکوم, ہر ایک سے کہہ دے گا, حاکم سے بھی کہے گا, محکوم سے بھی کہے گا. المومن و مرۃ المومن, مومن کو بھی ایسے ہی ہونا ہے, تنقید دیکھ دیکھ کے نہیں. دوسرا کام کیا کرتا آئینہ, آئینہ شور نہیں مچاتا, چپکے سے کہتا ہے, آئینہ چپکے سے کہتا, بغیر شور کیے ہوئے کہ کہاں جا رہے تھا, چہرہ دھل لیجئے, کالک لگی ہوئی ہے چہرے کے اوپر, شور نہیں مچاتا. مومن وہ ہے اگر کسی میں کوئی کمی ہے اس کا شور نہ مچائے. آئینہ اسی سے کہتا ہے, دوسرے سے نہیں کہتا. لہذا مومن کسی کی کمی کو اگر بیان کرنا, بیان کرنا فرض ہے, ذمہ داری ہے, مگر اسی سے بیان کریں, کسی دوسرے. آئینہ منہ پہ کہتا ہے, پسے پوچھ نہیں کہتا, پیٹ پیچھے نہیں کہتا ہے. آپ بھی اس کے پیٹ پیچھے میں بت کہ پیٹ پیچھے مومن کا دفاع کرنا حق ہے. اگر کسی مومن کی کہیں یہ جو ہے برائی بیان ہو رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کا دفاع کریں, پیٹ پیچھے اس کا دفاع کریں, منہ کے اوپر اس کی کمیوں کو بتا دیں, اسے آگاہ کر دیں. آج ہمارے ہاں بالکل اس کا برعکس ہو چکا ہے, بالکل الٹا ہو چکا ہے. جتنی چیزیں بھی ہیں کہیں بھی کوئی مومن آئینہ بننے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے, ایک دوسرے سے ہراساں ہے, ہر ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے. خوب جس کا نتیجہ خود دیکھ رہے ہیں, جس کا نتیجہ آج ہم یہ جو ہے بھگت رہے ہیں. آئینے کا کام وہی ہے جس کو ہمارے ہاں فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے بتایا گیا. مختلف بہانے ہمارے پاس, کل ہم نے جناب یوسف کی حالات میں بیان کیا تھا نا, کہ جب بھائیوں نے کہا کہ ان کو جو ہے کنویں میں ڈال دیا, ان کو یہ جو ہے قتل کر دیا جائے, تو ایک بھائی نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا. وہ بھائی نہیں چاہتا کہ یوسف کو تکلیف پہنچائی جائے, البتہ تکلیف تو پہنچے ہی گی, اب وہ راستہ نکال رہا ہے کم سے کم تکلیف کو کم کر دیا جائے, تکلیف کو کم کر دیا جائے. کیا تھا وہاں پر, لا تقتلوا یوسف, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو جو ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو. والقوه في غيابت الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين. اگر تم یوسف کے ساتھ زیادتی کرنے پر تل ہی گئے ہو, چاہتے ہی ہو کہ ان کو باپ کی نگاہوں سے دور کر دیں, تو قتل کرنے کے بجائے, ان کی جان لینے کے بجائے دوسرا راستہ بھی موجود ہے, تمہارا کام بھی بن جائے گا اور یوسف کی جان بھی بچ جائے گی. اکیلا ایک تھا, ادھر دس, نو بھائی ایک طرف, ایک بھائی ایک اکیلے بھائی نے کھڑے ہو کر کے نو کے مقابلے میں اپنی آواز اٹھائی. یہ نہیں کہا کہ اب ہم کیا کریں, وہ نقار خانے میں توتی کی آواز, ایک اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی تو ساتھ دینے والا نہیں ہے. نہیں, کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا, آپ کو اپنی ذمہ داری کو انجام, البتہ بات کو اس طرح سے کہا جائے, اس طرح سے بات کی جائے کہ اثر انداز بھی ہو. اس حکمت عملی کو معین کرنا آپ کی ذمہ داری, کس طریقے سے, کن لفظوں میں اسے بیان کرے, بیان اس طرح سے کرے کہ اس کا اثر بھی ہو. چنانچہ وہاں کے اوپر جناب یوسف کے بھائی نے یہ اقدام کیا, لہذا یہ کہہ دینا کہ صاحب اب کیا کریں, ہم تو اکیلے ہیں, ہماری بات کوئی مانے گا نہیں, اثر نہیں ہوگا. اثر امر احتمال اثر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے وجوب کے لیے شرط ہے, مگر کون سا شرط ہے؟ جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے, وضو کے بغیر نماز نہیں نہ ہو سکتے. کیا مطلب ہے؟ جب طاہر ہوں گے تب نماز پڑھیں گے, یا طہارت کی کوشش کرنا ہے ہمیں, نہ وضو کریں گے نہ نماز, واجب ہوگی. ہم وضو ہی نہیں کرتے صاحب, کیوں نماز تو نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ کہا نماز بغیر طہارت کے تھوڑی ہوتی ہے, ہم تو نجس ہیں. بہت سارے لوگوں کا البتہ ہوتا ہے بہانہ اکثر, نماز کیوں نہیں پڑھی, وہ جی میرا کپڑا نجس تھا. خوب نجس تھا تو نجس تھا, پاک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں, وہ آفس میں نماز نہیں ہو سکتی, وہاں بہت نجاست ہو, طہارت ہو, کپڑا نجس ہو جاتا. کپڑا نجس ہو جاتا, اپنے بیگ میں کپڑا پاکیزہ رکھیے, کپڑا چینج کر کے نماز پڑھ لیجیے, کون سی بڑی بات ہے؟ تو طہارت کا حاصل کرنا ہے تو ذمہ داری ہے نا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ وہاں پر ہے جہاں پر اثر کا احتمال ہو. اثر کے احتمال کو, اثر کے پیدا کرنے کی آپ کوشش بھی تو کریں, کس طریقے سے کہا جائے. ہم اپنی باتیں منوانے کے لیے جہاں پہ ہمیں اپنی بات منوانا ہی ہوتی ہے, راستے ڈھونڈتے ہیں, نہیں ڈھونڈتے ہیں. بیویوں کو بعض دفعہ شوہروں سے باتیں یہ جو ہے منوانی ہی ہوتی ہیں, خود طریقہ خوب معلوم ہے کیسے ان سے بات منوانا ہے, ایسے ہی شوہروں کو بھی معلوم ہے. خود اسی طریقے سے جتنی, چونکہ وہاں پہ کیا ہے, ہمیں کام کروانا ہی کروانا ہے, دل سے لگی ہے نا بات. اگر امر بالمعروف ہو نہیں عن المنکر بھی دل سے لگ جائے, دل سے لگ جائے, فقط ایک اوپری اجبار نو, ایک فریضہ ہے انجام دینا ہے, چلو بھائی کہہ دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اثر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. لیکن اگر واقعی دل سے لگ جائے کہ یہ ہونا ہے, اگر اپنے کسی بھائی کو ہم گناہ میں جو ہے مبتلا دیکھ رہے ہیں تو تڑپ پیدا ہو جائے. ہمارا بچہ اگر کسی جو ہے برائی میں جو ہے مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تڑپ جاتے, نہیں تڑپ جاتے ہیں, پوری دل سے کوشش کرتے کہ بچہ یہ گناہ نہ کرے, یا بیٹھ کے سوچتے ہیں پتا نہیں کہیں یہ مانے گا کہ نہیں مانے گا. نہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس, شاید ان کی بات اثر کر جائے, شاید ان کی بات اثر کر جائے, شاید ان کی بات مان جائے. ایک تڑپ ہے کہ نہیں تڑپ ہے؟ یہی حال ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, ہمارے اندر ایسی تڑپ پائی جانی چاہیے, ورنہ وہ کبھی بھی احتمال اثر پیدا ہی نہیں ہوگا, کبھی بھی واجب نہیں ہوگا. دوسری بات کہی جاتی ہے کہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں خطرہ نہ ہو. خطرہ نہ ہو کسے؟ خطرہ نہ ہو آپ کو یا دین کو. اگر خطرے سے حفاظت ہی شرط تھی تو امام حسین کربلا میں کیا کر رہے آئے تھے؟ امام حسین کربلا میں تو امر بالمعروف کے لیے آئے تھے نا, نہیں عن المنکر کے لیے. مدینے سے کیوں نکلے تھے؟ انما خرجت طلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر, یہی تو تھا نا, میں نکلا ہوں کاہے کے لیے؟ امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں. امام حسین کو خطرے کا احساس نہیں تھا, احتمال نہیں تھا خطرے کا, احتمال نہیں یقین تھا, یقین تھا امام حسین کو. ام سلمان نے اگر نہیں بتایا تھا کیا کہا تھا, نانی اما کیا جانتی, میں نہیں جانتا, مجھے بھی معلوم ہے, مجھے تو تفصیل سے معلوم ہے پورا واقعہ کربلا. محمد حنفیہ نے جب کہا تھا امام نے کیا کہا تھا, کیا آپ سمجھتے ہیں مجھے نہیں معلوم؟ مجھے پتا کہ کربلا میں ہمارا پورا خاندان شہید کر دیا جائے گا, ہماری بہنیں اسیر ہوں گی, یہ بھی معلوم ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں, زینب کی چادر چھینے گی, یہ بھی, اس سے بڑا خطرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات کا خطرہ ایک طرف، زینب کی چادر چھن جانے کا خطرہ ایک طرف، اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں تھا. مگر امام حسین نے ان سارے خطرات کا احتمال نہیں، یقین ہونے کے باوجود اس فریضے کو انجام دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے، ہے یقیناً شرط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کے لیے کہ خطرے کا احتمال نہ ہو. خطرہ یعنی ہمارے امر بالمعروف کی وجہ سے دین کو خطرہ نہ پہنچے. آخر بعض دفعہ امر بالمعروف اس ڈھنگ سے کیا جاتا ہے کہ دین کو فائدہ پہنچنے کے بجائے دین کو نقصان پہنچ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بولنے کی وجہ سے یہاں پر دین کو فائدہ ہوگا یا دین کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس کی بحث نہیں ہے. فلاں جگہ پہ ہم گئے، یہ جو ہے مکس گیدرنگ ہے، نکاح پڑھنے گئے ہیں، وہاں کے اوپر اگر ہم نکاح نہیں پڑھتے تو $100, $200, $500 جو بھی ملتا ہے نکاح پڑھنے کے، نہیں معلوم یہاں کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، وہ نہیں ملے گا ہمیں. اگر ہم یہاں بول دیں گے تو ہمارا تو نقصان ہو گیا، یہاں تو ہمارا جو ہے ضرر ہے نا، لہذا ہم یہاں نہیں بولیں گے. چپ چاپ سے نکاح پڑھ کے چلے آئیں گے، بے حجابی ہے ہوا کرے، نجس کھانا کھلایا جاتا کھلایا جائے، ہم سے کیا مطلب، مکس گیدرنگ ہے ہوا کرے. ہمیں تو اپنے، کیونکہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں پر خطرہ، یہاں تو ہمارے $100 کا مسئلہ ہے، ہم کیسے بول دیں آپ. نہیں نہیں، آپ کو نفع نقصان ہو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا، اثر ایک منٹ میں تھوڑی ظاہر ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ ہم نے تو وہاں کہا کوئی اثر نہیں ہوا، ممکن ہے وہاں اثر نہیں ہوا، 10 سال کے بعد ہو سکتا ہے اس کا اثر ظاہر ہو. کربلا میں امام حسین آئے، کون سا اثر ہوا، لیکن اس دن اثر نہیں ہوا. آج 1400 سال تک حسین کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں.
نعرہ سلام، اللہم صلی علی محمد.
فوری اثر کی امید نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے بکرے کو چنا ابھی دیا، ابھی تول رہے ہیں، کتنا گوشت بڑھا. چنا آج دیا، آج تھوڑی گوشت بڑھے گا، ٹائم لگے گا اس میں. دانا زمین میں ڈالتے ہیں، ارے گیہوں تیار نہیں ہوا، گیہوں تیار ہونے میں ٹائم لگے گا، 2-3 مہینے کے بعد آپ اس کے اثر کو دیکھیں گے. بعض اثر 2 سال میں 3 سال میں 10 سال میں 20 سال میں 50 سال میں. شہید فضل اللہ نوری نے ایران میں جو ہے اسلامی حکومت کا یہ جو ہے وہ یہ جو ہے نعرہ لگایا، ان کو پھانسی دے دی گئی. 70-80 سال کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا. ایران میں جو انقلاب آیا وہ امام خمینی کا تنہا کارنامہ تھوڑی تھا، ان کے پیچھے 500 فقہا کی جاں فشانیاں تھیں، ایک ایک اینٹ رکھتے گئے. آپ کے کہنے کا اتنا ہی کم سے کم اثر ہے کہ اگر آپ نے وہاں کے اوپر احتجاج کیا، کم سے کم لوگوں کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہ حرام ہے. انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ٹھکرا دیے گئے آپ، نکال دیے گئے آپ وہاں سے، بھگا دیے گئے آپ. کم سے کم یہ تو پتا چل گیا کہ اسلام میں یہ حرام ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے، اپنی زندگی کے اوقات کو اسی طرح سے ہمیں جو ہے صرف کریں جیسا ہمارے ائمہ معصومین نے ہم سے چاہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.